الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے، لطف و عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کس قدر مالا مال فرما رکھا ہے. زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. جمعے کے بعد جمعہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اتوار کے بعد اتوار بہت تیزی سے آتا ہے. زندگی کے شب و روز، ماہ و سال اس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ حال ماضی بنتا جا رہا ہے اور زندگی ایک خواب و خیال ہوتی چلی جا رہی ہے. بحر غفلت، یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بزرگان دین اپنے اپنے اوقات میں آئے، فیوز اور برکات سے اللہ کے بندوں کو مستفیض فرما کر چلے گئے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ، اس مسجد میں انہوں نے 27 سال خدمت انجام دی. اس سے پہلے ایف سی ایریا کی مسجد میں 24 سال خدمت انجام دیتے رہے. سینکڑوں کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں، ہزاروں افراد فیضیاب ہوئے. وقت گزرتا ہے، انسان بھی ساتھ ساتھ گزرتے چلے جاتے ہیں. حضرت کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، وہ بھی اپنے زمانے میں مخلوق خدا کو فیضیاب کرتے رہے. ان کے پیر و مرشد مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، وہ اپنے دور میں اللہ کی مخلوق کو فیضیاب کرتے رہے. ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ، وہ اپنے زمانے میں اللہ کے بندوں کو فیضیاب فرماتے رہے. یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے. تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو یہ سلسلے چل کر آئے ہیں تو تقریباً 40 یا 41 سلسلے بنتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ در ہاتھ بیعت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور ہم تک پہنچا، ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے والد ماجد سے بیعت بھی ہیں اور انہی کے خلفاء کے اندر اللہ پاک نے خدمت دین ذمہ لگائی ہے. وہ جو سلسلہ شجرہ طیبہ ہے، شیخ در شیخ سلسلہ چلتے چلتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو لگ بھگ 40 کے آس پاس تقریباً یہ کڑیاں بنتی ہیں. وقت گزرتا جاتا ہے، ذمہ داری جس کی کاندھوں پر پڑتی ہے وہ ذمہ داری نبھا کر اپنے وقت پر وہ بھی چلا جاتا ہے. فیض پانے والے فیض پاتے ہیں اور جانے والے اپنے پیچھے اپنے تربیت یافتاؤں کو چھوڑ جاتے ہیں، نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. جب بھی کوئی بزرگ اللہ کے نیک بندے صاحب نسبت دنیا سے منتقل ہوتے ہیں، انتقال فرماتے ہیں، تو جسمانی لحاظ سے ان کا وجود دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، روحانی لحاظ سے ان کا فیوز اور برکات اللہ کے آنے والے بندوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. کہ وہ جو محنت کر کے گئے ہوتے ہیں، جو خدمات انجام دے کر گئے ہیں، جو انہوں نے تربیت کی ہوتی ہے، تو وہی تربیت بعد میں رہنے والوں کے پھر کام آتی رہتی ہے. اور پھر وقت پڑنے پر ان کی وہ باتیں، وہ انداز، وہ طریقے نظروں کے سامنے ایسے بالکل زندہ اور تابندہ ہوتے ہیں، لگتا ہے جیسے وقت پڑنے پر فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے اور فوراً کسی بات کی رہنمائی کر دی جاتی ہے. طلب صادق ہو، دل کے اندر عقیدت اور محبت اور احترام ہو تو پھر جو کان میں بات پڑتی ہے تو وقت کے اوپر وہ بڑی کام آتی ہے، لب و لہجہ بھی سامنے آ جاتا ہے، انداز گفتگو بھی سامنے آ جاتا ہے، وہ شفقت و محبت، وہ اپنائیت اور ہمدردی، سارے اندازوں کے ساتھ وہ بات کان میں گونجتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء، سفراء، ہم نشینوں کے سامنے شعر کا ایک ٹکڑا پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ہر شخص اپنے اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق اس کا جوڑ اور بند باندھے۔ شعر کا دوسرا مصرع اس نے پیش کیا تھا کہ اس لیے تصویریں جانا ہم نے کھچوائی نہیں، کہا کہ اس کا پہلا مصرع ہر ایک اپنے اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے حساب سے بند باندھے۔ چنانچہ محفل اور مجلس میں جو عالم دین تھے انہوں نے شرعی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں، تصویر چونکہ دین اسلام میں حرام ہے بلا ضرورت، اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو شعر کا ٹکڑا بنایا، کہا کہ دین احمد میں بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ کہ تصویر بھی ایک طرح سے بت پرستی، انسان اس کو دیکھ دیکھ کے اس کے ساتھ اپنا دل لگاتا ہے، وابستگی کرتا ہے، تو بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں، روا کا مطلب جائز، کہ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بت پرستی چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے تصویر ہم نے کھچوائی نہیں، بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ دوسرے تھے فلسفی، انہوں نے فلسفیانہ انداز میں کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ ایک کا جو مزہ ہے، ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا، محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جن کو محبوب کائنات بنایا ہے، وہی ہستی ایسی ہیں کہ جو محبت کے لیے معیار بننے کی اہلیت اور ہر دل عزیز ہونے کے لحاظ سے ایسی محبوب اور ایسی مبارک ہستی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ فرمایا کہ محبت کرنی ہو تو ہمارے محبوب سے محبت کرو، ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو انہوں نے فلسفیانہ انداز میں کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں، ایک کا مزہ پھر نہیں رہتا، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ ایک تھا بنیا، کنجوس اور بخیل، اس نے اپنی کنجوسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ حاضرین میں ایک نابینا بھی تھے، انہوں نے اپنی اس معذوری کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس میں گویائی نہیں، ہم میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ تصویر بولتی نہیں اور ہم دیکھ نہیں پاتے تو تصویر بنانے کا فائدہ کیا، اس میں گویائی نہیں، ہم میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ آخر میں بادشاہ نے اس اشعار کی اور قصیدے کی تکمیل کی، کہا کہ لوہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین اپنے اپنے اوقات اور زمانوں کے اندر اللہ کے بندوں کو، اپنے متعلقین اور محبین کو فیضیاب کر کے چلے گئے، تربیت فرما کر چلے گئے، وقت پڑنے پر ان کے وہ لب و لہجے، وہ انداز گفتگو، وہ بول چال، وہ پیار و محبت، وہ شفقت، وہ دل کے اوپر ایسا نقش ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ باتیں، وہ انداز، ساری چیزیں دل دماغ میں گھومتی ہیں۔ تو عبادت کا میدان ہے، اس میدان کے اندر جو کامیاب ہوگا، ریاضت اور مجاہدے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کی باتیں مان کر چلے گا، تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی کو لے کر چل رہا ہے۔ جب وقت پورا ہو اور واپسی کا پیغام آئے تو تیاری انسان کی ایسی بھرپور ہو کہ بالکل مطمئن ہو کر واپسی کا سفر ہو۔ کئی ایک اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی بہت محنت اور عبادت کے اندر اپنے وجود کو تھکاتے ہیں، یہ جسم جو ساری زندگی انسان عبادت کے اندر لگاتا ہے، کبھی اس کو روزے کی بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر رکھتا ہے، کبھی اس کو حج کے سفر میں لے جا کر تھکاتا ہے، کبھی اس کو نماز کے اندر اٹھک بیٹھک کراتا ہے، سجدے پہ سجدے، رکوع پہ رکوع، قیام اور قراءت اور تلاوت، اسی وجود کو انسان ساری زندگی تھکاتا ہے عبادت کے اندر. کبھی اپنی مرغوب اور محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال کو اللہ کے لیے دیتا ہے. یہی وجود ہے، جس دن اس وجود سے روح نکال لی جاتی ہے تو یہی وجود بے بسی کا منظر بنا ہوا سامنے پڑا ہوتا ہے. لیکن وہی ساری زندگی کی محنت جو اس وجود نے کی ہوتی ہے، اب وہ اس کے کام آنے والی ہے کہ اس وجود کے ساتھ آگے پھر راحت اور آرام کے، اطمینان اور سکون کے جو انتظامات ہونے والے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں اس کی محنت پھر رنگ لاتی ہے کہ جو پیشانی سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ اللہ کے سامنے جھکی تھی، یہ ہزاروں مرتبہ زندگی میں اللہ کے سامنے سجدے کر چکا تھا، ہزاروں مرتبہ رکوع اور سجود کر چکا ہے، محنت اور مجاہدوں کے اندر کئی مرتبہ سالہ سال یا رمضانوں کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا، اللہ کی رضا کے لیے سچ بولتا رہا، اپنی نگاہوں کی، کانوں کی، وجود کی حفاظت کرتا رہا، اب وہی وجود ہے کہ روح اس سے نکال لی گئی ہے، وجود اب سپرد خاک جب کیا جاتا ہے تو وہی ساری زندگی کی محنت اب اس کے کام آتی ہے. رحمت کے معاملات ہوتے ہیں، انوارات کا نزول ہوتا ہے، اور آگے جو معاملات ہیں تو باغات ہی باغات ہیں، چین اور سکون اور اطمینان کے معاملات ہیں. زندگی جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہے، واپسی کا جب اندیا ملتا ہے تو انسان گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، خوف زدہ نہیں ہوتا، تیاری چونکہ مکمل ہے، بے فکر ہو کے آخرت کی طرف وہ چل پڑتا ہے. ابھی رمضان میں جو ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، محترم جناب نسیم صاحب، سید نسیم احمد صاحب، عمر رسیدہ، آل اولاد کی خوشیاں، سب کی شادی بیاہ، بچوں کی خوشیاں، بچوں کے بچوں کی خوشیاں، اپنی ساری زندگی عبادت اور طاعت، ہمیشہ ذکر اللہ، اللہ میاں کی عبادت اور اطاعت، اور موقع ملنے پر حج کے لیے جانا، عمروں پر جانا، اور ایسے حسن اخلاق کا پیکر، ہر ایک سے سلام دعا علیک سلیک، ہر ایک کی ہمدردی خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ محبت سے ملنا، میٹھے بول، ایسی پیار بھری زندگی. آخر وقت میں آ کر جب بیماری کا اٹیک ہوا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، تو بچوں نے بھی طریقے سے والد کو بتا دیا، تو خبر ملنے پر نہ کوئی حیرانی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی وحشت، تیاری پوری مکمل کر کے رکھی ہوئی ہے، ساری زندگی اچھی گزاری ہے. اب جب یہ خطرے کی گھنٹی بج گئی، اس وقت پھر ہمارے یہاں بھی آئے، ملاقات کی، درس میں شریک رہے، تکلیف و شدت کے باوجود پھر دیر تک وہاں بیٹھے رہے، مغرب کے وقت بھی یہ منظر دیکھتے رہے، ادھر جانا ادھر جانا، سب سے جا جا کے الوداعی ملاقاتیں کرتے رہے. پھر جب چلنے پھرنے سے بھی لاچار ہو گئے، بیماری بڑھتی چلی گئی، تو پھر مجھے بھی دو تین دفعہ ملاقات کے لیے اپنے گھر پر بلوایا، تو چہرے پر وہی مسکراہٹ، وہی اطمینان، الگ درد میں، کرب میں، شدت میں اور سانس لینے میں شدید درجے کی تکلیف ہے، لیکن کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، وہی مسکراہٹ. اور آخری ایام میں بڑے اطمینان سے فرما رہے ہیں کہ اب تو میں یا ایتھا النفس المطمئنہ والے مرحلے پر آ پہنچا ہوں، کہ جب بندہ صالح نیک بندہ جب واپسی کے اس کے انتظامات ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کو پیغام دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو پیغام دے دو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میری بندے کی روح جب قبض کرنے کے لیے پہنچو تو پیغام دینا کہ اے مطمئن نفس، پرسکون نفس، چل اب اپنے رب کی طرف پلٹنے کا وقت آ گیا کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. نیک بندوں میں داخل ہو کے جنت کے اندر چلا جا. تو یہ پیغام جیتے جی ملتا ہے جس وقت ملک الموت روح قبض کرنے کی تیاریاں کر کے آتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی جاتے وقت یہی خوشخبری سننے کو ملے. یہی سے خوشخبری مل جاتی ہے کہ آگے کے مراحل انشاءاللہ سارے اب اچھے ہونے والے ہیں. تو بڑے پرسکون انداز سے، بڑے اطمینان بھرے انداز سے بتانے لگے کہ اب تو میں یا ایتھا النفس المطمئنہ والے مرحلے پر آ پہنچا ہوں. آخر وقت تک بھی تکلیف بڑھتی چلی گئی، شدت بڑھتی چلی گئی، تو زبان پر صرف اللہ 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 اللہ، یہی آخری ان کے الفاظ تھے. اللہ کو یاد کرتے کرتے رمضان کے مہینے میں انتقال ہوا، اور یہیں پر جنازہ ہوا، اور بہت بڑے مجمع نے شرکت کی، محلے کے چھوٹے موٹے دکاندار بھی، سارے محبت میں تپتی ہوئی ظہر کی نماز میں جنازہ تھا، سب کے سب روزے کی حالت میں پہنچے ہوئے تھے. بعد میں ایک پان والا وہیں محلے میں بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ بزرگ بڑے اچھے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ذرا سا کوئی ان کو پتہ چلتا کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، تو فوراً پیش پیش ہوتے تھے، ہر چیز میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے. انسان جب اچھی تیاری کرتا ہے, آخرت کی ساری تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں, حساب کتاب سارے تیار ہیں, بے باک ہیں, معاملات سارے صاف ستھرے ہیں, پاکیزہ زندگی گزاری ہے, تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ موت کا پیغام سن کر پھر مطمئن ہو کے ہنستے مسکراتے ہوئے واپس جاتے ہیں. ایک اور ہمارے بزرگوں میں سے, وہ بھی عمر رسیدہ, خوب عمر دراز پائی, سفید داڑھی, اور آخری اوقات میں اپنی ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد پھر سینے میں درد شروع ہوا تو بیٹھے سے مالش کرائی, سینے کی مالش کرائی, پھر کمر پہ بھی مالش کرائی کہ کلونجی کے تیل کی مالش کر دو, کمر میں درد ہے. بیٹے نے خدمت کی, ساری خدمت کر کے انجام دے کے والد ماجد نے کہا جاؤ اب تم بھی آرام کرو بال بچوں کے پاس, اور رات پھر طبیعت بگڑی, فون کر کے بلوایا, بیٹے نے کپڑے اپڑے پہنائے تو بس ذکر اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, طبیعت بگڑ رہی ہے اور ادھر سے زبان پر کلمہ جاری ہے, گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے جا رہے تھے, کلمہ زبان پر جاری ہے, اور اسی دوران وہ آواز خاموش ہو گئی. کتنا پیارا خاتمہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. زندگی جب سعادت والی ہو, نیکیوں والی ہو, اللہ تعالیٰ کو منا کر زندگی گزار رہا ہے, تو آخر بھی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا فرماتے ہیں, اور کلمے کی توفیق مل رہی ہے. اللہ پاک نے کلمہ طیبہ اتنے پیارے حروف کے اوپر مشتمل بنایا ہے کہ اس کے اندر ہونٹوں کو بھی حرکت دینی نہیں پڑتی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان لب دم ہوتا ہے, آخری مرحلے ہوتے ہیں, تو اس وقت طاقت اور قوت جاتی رہتی ہے, تو یہ قوت بھی باقی نہیں بچتی کہ انسان اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت دے سکے. ہم نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ جب آخری ایام ان کے شروع ہوئے تو گلے میں خشکی کی وجہ سے آواز بھی بیٹھ گئی, لیکن زبان پر اللہ اللہ, ہر تکلیف پر اللہ 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 جی, یہی الفاظ زبان پر. تو اللہ کا لفظ ہو تو اس میں بھی ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو لا الہ الا اللہ, صرف زبان کی حرکت ہی سے یہ پورا کلمہ توحید انجام پا جاتا ہے. ہونٹوں کے اندر دم باقی نہ بھی بچے تب بھی مومن بندہ جاتے جاتے لا الہ الا اللہ آرام سے پڑھ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے, موقع دیا ہے آخرت کو سنوارنے کا, کہ جو بندہ مومن نیکی کے ساتھ, عبادت اور طاعت کے ساتھ, گناہوں سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے, ایک تو زندگی اس کی بڑی بابرکت ہوتی ہے, سکون والی, اطمینان اور راحت والی, عبادات سے سجی ہوئی, عمدہ اخلاق سے مزین, معاملات کی صفائی کے ساتھ, اور ہر خوبی سے وہ متصف ہوتا چلا جاتا ہے, اور بزرگوں کی تربیت کے زیر سایہ رہتے ہوئے اس کی صفائی دھلائی رگڑائی منجائی ہوتی چلی جاتی ہے, کہ وہ آہستہ آہستہ بری عادتوں سے بچتا ہے, اچھی عادتوں کو اپناتا ہے, تو نیکیوں سے مزین ہو جاتا ہے, برائیوں سے انسان دور ہو جاتا ہے. تو پھر یہ مبارک زندگی ایسی بنتی ہے کہ جینا بھی مبارک اور پھر یہاں سے جانا بھی مبارک. اس میدان میں مد و جزر چلتے رہتے ہیں زندگی کے شب و روز میں, کبھی انسان کے اوپر چستی کا غلبہ ہے, کبھی سستی کا غلبہ ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو عزم مصمم کے ساتھ اپنی ہمت اور اپنے ارادے کو کام میں لاتے ہوئے وقت آنے پر اپنی ذمہ داری نبھا دے. عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے معمولات زندگی میں, نماز کا معمول ہے, تلاوت کا معمول ہے, نوافل کا معمول ہے, کوئی صدقہ خیرات کا معمول ہے, دیگر انسان کے اپنے معمولات بنے ہوئے ہیں, بعض ایام کے اندر روزے رکھنے کا معمول ہے, اور میں کہ جب کبھی کسی معمول کے اندر سستی آئے اور انسان کی طبیعت اور مزاج اور نفس یہ کہے کہ چلو آج چھوڑ دو, آئندہ کر لینا, تو فرمایا کہ یہی وہ مرحلہ, یہی وہ وقت ہے جس میں انسان کا امتحان ہے. نماز پڑھتے پڑھتے نماز کا عادی ہوا ہے, تلاوت کا عادی ہوا, ذکر و اذکار کا عادی ہوا, نیکیوں کا عادی ہوا, سچ بولنے کا عادی ہوا, حلال کھانے کا عادی ہوا, اپنی نگاہوں کا, کانوں کا, زبان کا, ہر برائی سے بچانے کا عادی ہوا. اب نفس کہتا ہے چلو کبھی کبھار تو یہ بھی چلتا ہے, تو اس لحاظ سے فرمایا کہ کبھی اگر کسی معمول کے اندر سستی غالب آنے لگے تو فرمایا کہ یہی تو وہ امتحان کا مرحلہ ہے کہ جس میں امتحان ہو رہا ہے کہ اب یہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام. اگر معمول کے اندر سستی آنے لگی, نفس نے انسان کو لارے لپے دینے شروع کیے, اب فرمایا کہ یہ امتحان کا وقت ہے. اگر انسان نے نفس کے سامنے اپنی چاہت اور اپنے مزاج اور طبیعت کے آگے ہتھیار ڈال دیے کہ چلو ٹھیک ہے آج نوافل چھوڑ دیتا ہوں, چلو ٹھیک ہے آج سنتیں چھوڑ دیتا ہوں, چلو ٹھیک ہے آج تلاوت چھوڑ دیتا ہوں, چلو آج صدقہ چھوڑ دیتا ہوں, فرمایا کہ ایک دن اگر نفس کے آگے ہتھیار ڈال کے کوئی ایک معمول چھوڑ دیا تو نفس شیر ہوگا, اگلے دن وہ آپ سے دوسرا معمول چھڑوائے گا. دیکھنے میں بھی آتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک نماز چھوڑنے کا عادی بنا کسی مجبوری کی وجہ سے, ہوتے ہوتے پھر وہ دو نمازیں چھوڑنے کا عادی ہو گیا, پھر تین, ہوتے ہوتے ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ نفس وہ واردات کر رہا ہے, شیطان حملہ آور ہو رہا ہے. پہلے ایک چیز کو چھڑوایا, پھر دوسری کو, پھر تیسری کو, یکے بعد دیگرے وہ معمولات کے اندر انسان کو سستی اور کاہلی میں مبتلا کر کے عبادات سے دور کرتا ہے. فرمایا کہ یہی امتحان کا مرحلہ ہے کہ جب کسی معمول کے اندر سستی غالب آنے لگے تو اپنی ہمت کو بروئے کام لاتے ہوئے اس معمول کو سستی اور کاہلی کے باوجود بھی جبر کر کے زور زبردستی انجام دے لو تو تمہارا نفس ہار جائے گا اور تمہاری جیت ہو جائے گی. کل کو وہ نفس حاوی ہونے سے پیچھے رہے گا. آج اگر ہتھیار ڈال دیے معمول میں سستی کی تو کل دوسرے معمول میں سستی پیدا ہوگی. تو سستی کا علاج چستی ہے کہ بر وقت اس کام کو انسان انجام دے لے. اگر سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نیکی چھوڑی, ایک کام چھوڑا, ایک اچھی عادت چھوڑی, اگلے دن دوسری چھوٹ جائے گی, اس کے بعد تیسری چھوٹ جائے گی, یہ کے بعد دیگر انسان پسپا ہوتا چلا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مہر آ جائے, مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو پورے تصوف کا حاصل ہے, یوں سمجھی کہ پورے تصوف کا نچوڑ, عطر, لب لباب, خلاصہ, مغز, فرمایا کرتے تھے وہ ذرا سی بات جو پورے تصوف کا حاصل ہے. تصوف میں انسان جو راہ سلوک اختیار کرتا ہے, کسی پیر اور مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, بیعت ہونے کے بعد تربیت کے مرحلے سے گزرتا ہے, اپنی تزکیہ نفس کراتا ہے, اپنے باطن کی جلا اور اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے متصف کر رہا ہے, اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کر رہا ہے, فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو پورے تصوف کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے انجام دینے کے وقت سستی کا حملہ ہو تو ہمت سے کام لے کر اس نیکی کو انجام دے لے, اور جب کسی موقع اور موڑ پر کسی گناہ کے کرنے کا دائیہ اور تقاضا پیدا ہو تو اس کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے رک جائے. تو فرمایا کہ یہی پورے تصوف کا حاصل ہے کہ بر وقت نیکی انجام دینے کی توفیق مل جائے اور عین گناہ کے موقع پر گناہ سے رکنے کی توفیق مل جائے. تو فرمایا کہ یہی حاصل تصوف ہے. جب یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جائے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے موقع پر وہ اپنی اس نیکی کو انجام دے لیتا ہے اور عین گناہ کے موقع پر زور زبردستی کر کے اپنے نفس کی کشمکش کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے, تو فرمایا کہ جب یہ کیفیت حاصل ہو گئی تو اب سمجھ لو کہ اس کو تصوف حاصل ہو گیا, تصوف کا نچوڑ اس کو مل گیا. اب فرمایا کسی چیز کی ضرورت نہیں, یہی وہ چیز ہے جس کی بدولت تعلق مع اللہ مل جاتا ہے. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. فرمایا کہ اسی کے نتیجے میں تعلق مع اللہ ملتا ہے, اور پہلے سے جو تعلق ملا ہوا ہے تو اسی کی بدولت اس تعلق میں ترقی اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے. یہ کیفیت جب انسان میں پیدا ہو جائے, نماز کا جب وقت آیا بر وقت نماز پڑھ لی, عبادت کا جب وقت آیا بر وقت عبادت کر لی, اپنے معمولات کو نظام اوقات کے تحت ڈھال کر ہر ہر عبادت کو, ہر ہر معمول کو اپنے اوقات کے اندر بڑی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ انجام دے لینا, یہی زندگی کی کامیابی ہے. اور یہ کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے گناہوں سے, برائیوں سے دور ہوتے ہوتے, اپنے آپ کو دور کرتے کرتے ہر گناہ سے انسان بچنے لگ جائے, یہی انسان کی کامیابی ہے. مقابلہ تو چلے گا, اتار چڑھاؤ, گھٹاؤ بڑھاؤ ہوتا رہے گا, نفس کی کشمکش تو مرتے دم تک جان نہیں چھوڑے گی. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. یہ کشمکش تو چلے گی, لیکن اسی کشمکش کے اندر کوشش یہ ہو کہ ہمیشہ میں غالب آ جاؤں, نفس کو مغلوب کر دوں, شیطان کو رسوا کر دوں. تو پورے خلاصہ اور پورا نچوڑ حاصل تصوف فرمایا کہ وقت کے اوپر انسان مقابلہ کر کے سستی اور کاہلی کو پسپا کر کے نیکی انجام دے لے, گناہ کے عین تقاضے کے وقت بھی انسان مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائے تو فرمایا کہ سمجھ لو سب کچھ اس کو مل گیا, اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کو مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے پہلے سے تعلق بنا ہوا ہے, تعلق میں اور ترقی ہوگی, تعلق اور مضبوط ہوگا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بد نظری کا موقع آئے اور اس وقت کڑوا گھونٹ پی کر انسان اپنے نفس کو کچل دے اور نظر جھکا لے, فرمایا کہ اس تیزی کے ساتھ بندہ ترقی کرتا ہے اللہ کے نزدیک اور قریب ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کوئی دیکھنے والا, کوئی روکنے والا, کوئی ٹوکنے والا, کوئی پکڑنے والا, گرفت کرنے والا نہیں ہے, لیکن یہ سوچ مستحضر ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظر کو جھکائے گا, نظر کی حفاظت کرے گا. فرمایا کہ یہ مرحلہ اس تیزی کے ساتھ اس کو جلا اور ترقی بخشتا ہے, اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتا ہے. یہی تو امتحان کا وقت تھا, بندے نے امتحان میں کامیاب ہو کر دکھا دیا تو اللہ پاک اس کو اپنے نزدیک کرتے ہیں, قربت نصیب فرماتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا, بر وقت عبادت کو انجام دے لینا. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں سستی ہونے لگ گئی. تو اکابرین فرماتے ہیں کہ پیر اور مرشد کے پاس بھی کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو گھول کر پلا دے اور انسان بالکل وہ فرشتہ صفت بن جائے. ہر چیز میں وہ تو صرف رہنمائی کرتے ہیں, ہر چیز میں اپنی ہمت کو کام میں لانا ضروری ہے. بزرگوں کی باتیں نیک محفل میں بیٹھ کر انسان سنتا ہے, دل دماغ کے اندر وہ باتیں رچ بس جاتی ہیں, وقت آنے پر پھر وہ بالکل عین موقع پر باتیں یاد آتی ہیں. اب اس کا کام ہے کہ وہ ہمت سے کام لیتا ہے کہ پسپا ہو جاتا ہے, جوان مردی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے. ہمت کو کام میں لا کر اب عملی جامہ پہنانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب یہاں پر آ کر اس کے پیر اور مرشد اور بزرگ اور مصلح اور اس کے محسن مشفق اور مہربان وہ آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر نیکی پر نہیں لگائیں گے, ان کا کام تو تھا ہدایت کی بات کان میں ڈال دینا. حضرت عارف باللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, بھائی اچھی اچھی باتیں کان میں ڈالتا رہتا ہوں, ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ کام کی باتیں تمہارے کام آتی رہیں گی. پھر اپنی بات بھی ارشاد فرماتے, فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی محفل میں جاتا تھا. حضرت کے ملفوظات تو جواہر پارے ہوتے تھے, ایک ایک ملفوظ ایسا ہوتا جس کو لکھ لوں. تو میں نے ایک دن حضرت سے کہا کہ حضرت میری تحریر اتنی تیز نہیں ہے کہ میں ساری باتیں لکھ پاؤں, اور بہت سارے احباب ایسے تھے جن جو قلم کے تیز تھے تو وہ ساری باتیں لکھا کرتے تھے. تو دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے تمام ملفوظات تحریر میں لے آؤں اور ایک ایک ملفوظ پہ عمل کروں, لیکن تحریر اتنی تیز نہیں ہے اور حافظہ اتنا نہیں ہے کہ ساری باتیں یاد رہیں. تو اس پر حضرت تھانوی رحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے, جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ کے ملفوظات ایسے ہیں قیمتی ہیں کہ ایک ایک ملفوظ کو لکھ کر ایک ایک ملفوظ پر عمل کا دل چاہتا ہے, تو تم خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے. فرمایا میں تو تھرا گیا کہ میں خود صاحب ملفوظ کیسے بنوں. پھر حضرت نے بات سمجھائی, فرمایا کہ بات ایسی ہو کہ جو حق کی بات, صحیح فہم سلیم والی بات, جو صحیح فکر کے ساتھ کہی گئی, وہ بات جب تمہارے کان میں پڑی ہو اور تمہارے دل نے اس کو قبول کر لیا, تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے دل دماغ کے اندر محفوظ ہو گئی, ایک ذخیرہ تمہارے پاس آ گیا. جو حق بات, اچھی بات, کام کی بات, گر کی بات جو تم نے سنی, جو فہم سلیم پر, فکر سلیم پر مبنی ہو, اچھی سوچ اور فکر کے اوپر مبنی ہو, وہ بات نیک نیتی کے ساتھ کہی گئی, اخلاص و للہیت کے ساتھ کہی گئی, تمہارے کان میں پڑی اور تمہارے دل نے اس کو قبول کر لیا کہ یہ بات اچھی ہے. فرمایا کہ وہ تمہارے دل دماغ کے اندر بات محفوظ ہو گئی, وقت آنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بات ایسے یاد دلا دیں گے کہ اب تم اس بات کو جب تعبیر کرنے لگو, اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگو, تو معنی تمہارے ذہن میں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ تم ہو بہو انہی الفاظ سے اس کو دہراؤ, اس وقت تم اس معنی کو اپنے الفاظ سے انجام دے لو تو یہی صاحب ملفوظ بن جاتا ہے. ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی, اپنے بڑوں کی کوئی نصیحت, کوئی بات, موقع پر کام کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا, معنی اور لب لباب اور مقصد سامنے ہے کہ یہ بات اس رہنمائی کے ساتھ فرمائی تھی, اب اس کو انسان اپنے الفاظ سے تعبیر کر دیتا ہے, اپنے الفاظ سے اس کو بیان کر دیتا ہے. فرمایا کہ ہر بات کو لکھنے کی ضرورت نہیں، صحیح دھیان کے ساتھ، طلب صادق کے ساتھ جب دل نے اس بات کو قبول کر لیا تو گویا کہ وہ بات اپنے دل کے خزانے کے اندر محفوظ ہو گئی، وقت پڑھنے پر کام آئے گی. فرمایا بھی کرتے تھے کہ وقت پڑھنے پر بزرگوں کی باتیں عین موقع پر ایسے یاد آتی ہیں جیسے ابھی ابھی ارشاد فرما رہے ہوں. اخلاص کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سچی طلب کے ساتھ، زرخیز دل کے ساتھ انسان جب نصیحت کی بات کو سنتا ہے تو وہ باتیں ساری دل کے اندر پیوست ہوتی چلی جاتی ہیں، دل کے اندر اگتی چلی جاتی ہیں، پھر وقت آنے پر، موقع پڑنے پر پھر وہ بات رہنمائی کرتی ہے کہ ہاں اس موڑ پر ہمیں ہمارے بڑوں کی یہ نصیحت ہے، تحمل سے کام لینا ہے، غصہ نہیں کرنا، بد اخلاقی نہیں کرنی، بد مزاجی نہیں کرنی، بد معاملے نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا. تو موقع کے اوپر وہ نصیحتیں انسان کو روکتی ہیں، پھر ہدایت اس وقت کام آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیک صحبت، اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں. کب کب کی سنی ہوئی باتیں کب کب انسان کے کام آتی ہیں. یہ بیٹھنا، یہ اچھی باتیں سننا، یہ نیکی کی باتیں بیکار نہیں جاتی ہیں، دل دماغ کے اندر اچھے اثرات، اچھے نقوش چھوڑتی ہیں. جانے والے تیرے نشانات قدم اب بھی باقی ہیں، نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے. جانے والے تو چلے گئے بزرگان دین اپنی اپنی خدمات انجام دے کر، لیکن ان کے ملفوظات، ان کی تحریرات، ان کی باتیں، ان کے وہ جواہر پارے رہتی دنیا تک کام آتے رہتے ہیں. دل صاف ستھرا ہو، دل میں طلب صادق ہو اور زرخیز دل ہو، بات کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، حقیقت یہی ہے کہ انسان پھر کامیاب زندگی گزارتا ہے، ظاہر اور باطن اس کا سنورتا ہے. پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ چہرے کے اوپر سنت کا نور. ہمارے اکابرین میں سے ایک بڑے بزرگ نے فرمایا کہ یہ سنت ایسی باوفا سنت ہے جو زندگی میں اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے. زندگی میں اس کو رکھا، کنگا کر رہا ہے، تیل لگا رہا ہے، سنوار رہا ہے، ایک مشت ہونے پر اس کو سدھار رہا ہے، دیکھ بھال رکھ رہا ہے. فرمایا کہ جو زندگی میں اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو یہ ایسی تنہا واحد سنت ہے جو بعد وفات بھی انسان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گی. بڑی گہری بات ہے. جس نے دنیا میں سے بے وفائی کی، روز اس کو قتل کرتا رہا، ذبح کرتا رہا، اپنے ہی ہاتھوں یا حجام کے ہاتھوں اس کو دور کرتا رہا، تو یہ سنت بھی پھر دور رہے گی. روز محشر بھی پھر انسان اسی شکل و صورت کے ساتھ آئے گا، پھر حوض کوثر پہ کس منہ سے جائے گا. تو وفاداری جب سنت سے کی جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ سنت ایسی ہے جو چہرے کا نور بنتی ہے، اور ایسی بے وفا سنت ہے کہ جو اس سے وفا کرے گا تو یہ بھی انسان کے ساتھ وفا کر کے قبر میں بھی ساتھی بن کر ساتھ جاتی ہے، اور روز محشر سرخ روئی کا باعث بنے گی کہ انسان منہ دکھانے کے قابل ہوگا. تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کی کون کون سی باتیں، کب کب کی باتیں، کہاں کہاں کی باتیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاہ مزید شہید رحمہ اللہ کا آخری جمعہ کا بیان تھا اور پھر فوراً شہید ہوئے، اس میں آپ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جو اپنے متعلقین سے پوچھا کرتے تھے کہ اگر روز محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کے بارے میں پوچھ لیں کہ بتاؤ کیا تم کو میری شکل و صورت پسند نہیں تھی، کیا تم کو میری سنت سے محبت نہیں تھی، اگر تھی تو پھر تم نے اپنی شکل میری شکل جیسی کیوں نہ بنائی، اگر تم کو میری سنت سے محبت تھی تو تم نے اس سنت کو زندہ کیوں نہ کیا، تو بتاؤ اس وقت تم روز محشر کیا جواب دو گے. اس منظر کو انسان سوچے کہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں جو بھی آیا جانے کے لیے، اللہ حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، وقت آنے پر جانا ہی جانا ہے. تو خدا نہ کرے اگر اس سنت کے بغیر جانا ہو گیا، اس وقت اگر یہ سوال ہو گیا کیا تم کو میرا چہرہ پسند نہ تھا، کیا تم کو میرا حال حلیہ اچھا نہیں لگتا تھا، تو فرماتے تھے کہ بتاؤ اس وقت پھر وہ کیا جواب دے. بات دل پر لگنے کی ہے، جب دل پر بات لگ جاتی ہے تو پھر چہرے پر بھی یہ سنت کا نور اگ جاتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی پہلے دل میں اگتی ہے، اس کے بعد چہرے پر اگتی ہے. سارے فیصلے دل سے تو صادر ہوتے ہیں. لباس مجھے کیسا پہننا ہے، انگریز کا پہننا ہے یا اللہ والوں کا پہننا ہے، نیک لوگوں کا پہننا ہے. دل میں جب انگریز کی محبت ہوتی ہے تو وضاقت بھی انگریز کی جیسی انسان بناتا ہے، ذوق اور شوق سے، محبت سے. ٹائی بھی بڑے شوق سے لگاتا ہے، پینٹ کوٹ بھی بڑے شوق سے پہنتا ہے، تھری پی سوٹ بھی بڑے شوق سے پہنتا ہے، اچھا لگ رہا ہوں، انگریز لگ رہا ہوں. دل میں محبت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی وقت ہے، تو اس کا لباس پہن کر بھی انسان خوش ہوتا ہے کہ میں جچ رہا ہوں. دل میں جب اس کی نفرت ہو تو اس کے ایک ایک چیز سے نفرت ہوگی، انگریزی بال کٹوانے سے بھی نفرت ہوگی، اس کے لباس پوشاک سے بھی نفرت، اس کے سوٹ بوٹ سے بھی نفرت، اور سادہ وضاقتہ جو اللہ کے نیک بندوں کی وضاقتہ اس سے محبت ہوگی تو وہی چیز اپنائے گا. عملی طور پر انسان جس چیز کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے، شخص تھا جو کسی لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا، لڑکی نے رک کر پوچھا کہ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے؟ کہا میں تیرا عاشق دیوانہ مستانہ ہوں، میں تجھ پر فدا ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو مجھے چاہے تو مار، چاہے تو زندہ رکھ، چاہے تو مار، میں تیرا عاشق دیوانہ پروانہ. اس نے کہا مجھ میں تو کچھ بھی نہیں، کہانی نہیں، تیری کردار، گفتار، چال، رفتار، ڈھال، انداز، ساری چیزوں پہ میں فدا ہوں. اس نے کہا اچھا، میرا حسن تو کچھ بھی نہیں، میری بہن جو پیچھے آ رہی ہے وہ تو حسن کی پیکر ہے. تو وہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگا، اس نے اٹھا کر سینڈل جوتی سے پٹائی لگائی، کہا کہ جھوٹے کذاب، تو کہہ رہا تھا میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرا دیوانہ ہوں، میں تجھ پر فدا ہوں، تجھ پر قربان، اور تیری جان میرے ہاتھ میں، میں جاؤں تو زندہ رکھوں چاہے مار دوں، تو کیسا میرا عاشق ہے کہ میری بہن کا حسن سن کر تو فوراً اس طرف متوجہ ہو گیا؟ اگر تو میرا عاشق ہوتا تو مجھ سے زیادہ حسن سن کر بھی تو میری ہی طرف متوجہ رہتا، دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا. تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو مجھ پر فریفتہ ہے، اگر تو میرا عاشق ہوتا تو میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف کیسے دیکھتا؟ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں دیوانہ ہے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت مل گیا، پھر وہ اغیار کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. ان کے لباس پوشاک اس کو پھر اچھے نہیں لگتے، ان کی بول چال اس کو اچھی نہیں لگتی، ان کا انداز زندگی، ان کا طرز گفتگو اس کو اچھا نہیں لگتا، تہذیب اور تمدن، ثقافت پھر وہ دشمنوں کی نہیں اپناتا، پھر وہ اللہ والوں کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے غلاموں کی اپناتا ہے. دعویٰ تو انسان کرتا ہے کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہوں، لیکن عملی طور پر محبت کے مظاہرے وہ کرتا ہے جس کے اندر اغیار کی نقالی اس پہ چھلکتی ہے. قول اور فعل میں جب تضاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اندر کھرے اور کھوٹے کا سارا امتیاز ہو جائے گا، کھرے سکے قبول ہوں گے، کھوٹے سکے الگ کر دیے جائیں گے. دھوکے کی زندگی میں انسان مبتلا ہوتا ہے، بسا اوقات ساری زندگی اسی دھوکے میں گزر جاتی ہے. صاحب ایمان سمجھ رہا ہوتا ہے، عاشق صادق سمجھ رہا ہوتا ہے، دو چار نعرے لگا لیتا ہے، دو چار عشق و محبت کی باتیں کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں عاشق. عشق کوئی اتنی آسان چیز تھوڑی ہے، اس عشق و محبت میں تو صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہیں. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. وہاں تو عشق کی چکی میں اس کو پیسا جاتا ہے، صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، گھر بار لٹائے ہیں، محبت کے ثبوت دیے ہیں، تب جا کر عشق کے اندر سچے ثابت ہوئے ہیں. یہاں ہماری زندگی کا سارا طرز انداز، گفتگو، تہذیب و تمدن سارا دشمنوں والا ہو اور باتیں دوستوں والی ہوں، تو خود ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سچی محبت جب مل جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کے طور طریقے ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں، محبت والے سارے معاملات اس کے ہوا کرتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر انسان کو پھر جب دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، پھر دل کی دنیا سے سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، پھر اس کا ظاہر بھی سنورتا ہے، باطن بھی سنورتا ہے، دل کے اندر بھی داڑھی اگ جاتی ہے، چہرے پر بھی سج جاتی ہے. پھر داڑھی کے اندر سنت عمل یہی ہے کہ انسان رکھے تو پوری کم از کم یک مشت رکھے، اس سے پہلے اس کو کترنا ایسا ہے جیسے کسی پھلدار پھولدار درخت کو اگا تو دیا جائے، لیکن پھل آنے والی شاخوں کو کتر دیا، پھول آنے والی شاخوں کو کتر دیا تو وہ بیچارہ ٹھنڈ مند درخت کسی کام کا نہیں رہتا. اس کا مزہ تو تب ہے جب اس کو آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، تو پھلدار بھی بنے گا، پھولدار بھی بنے گا، بار آور بنے گا. اگا تو لیا لیکن کانٹ چھانٹ کرتے رہے، کانٹ چھانٹ کرتے رہے تو پھلدار اور پھولدار نہ بن پائے گا. جب سنت کو زندہ کیا ہے، چہرے پر سنت کے نور کو اگایا ہے، تو اس کو ایسا آبیار کیا جائے کہ وہ سنت کا نور چہرے پر سجا ہوا نمایاں دکھائی دے. حقیقت یہی ہے کہ بس تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، یہی نقالی انشاءاللہ آخرت میں کام آ جائے گی. میرے پاس کوئی قیمتی اثاثہ تو ہے نہیں، یہی کچھ چھوٹی موٹی کچھ ادائیں ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور کوئی سا بھی انداز پسند آ جائے اور نجات کا سامان ہو جائے تو وارے کے نیارے ہیں، بیڑا پار ہے. اس لحاظ سے پورے حاصل تصوف کا نچوڑ یہی ہے کہ وقت آنے پر عبادت کو ہمت کرتے ہوئے انجام دے لیا جائے, اپنے دن کا آغاز مبارک طریقے سے کیا جائے, صبح سویرے نماز سے آغاز کیا جائے, پھر دن کا کسب معاش والا مرحلہ سچائی کے ساتھ, امانت دیانت داری کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, اور اپنے پورے وجود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے پاکیزگی کے ساتھ ہو. پھر رات کا مرحلہ, جب دن کے اختتام کا مرحلہ وہ بھی مبارک ہو, تو صبح و شام جب ہماری مبارک ہوں گی پوری زندگی مبارک ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن, بخاری شریف کی حدیث ہے, سوتا ہے, شیطان آ کر, ابلیس آ کر اس کے گردن کے اوپر بالوں کے اندر گرہ لگاتا, تین گرہ لگاتا ہے, بال مقصود نہیں لیکن بہرحال, فرمایا کہ اس کی گدی کے اوپر آ کر وہ تین گرہ لگاتا ہے, اور ہر گرہ کے اندر وہ پھونک دیتا ہے, علیک لیل طویل فرقد, ارے دانت تجھ پر بڑی لمبی ہے سو جا, علیک لیل طویل فرقد, علیک لیل طویل فرقد, رات بہت لمبی ہے سو جا, رات بہت لمبی ہے سو جا, رات بہت لمبی ہے سو جا, تین گرہ لگا جاتا ہے. حالانکہ زندگی انسان کی بہت چھوٹی ہے, رات تو پھر کیا کہنا, پوری زندگی دیکھی جائے زندگی کا نقشہ بہت پانی کا بلبلا ہے, لیکن شیطان رات سوتے وقت انسان کی گدی پر تین گرہ لگا دیتا ہے. رات کو انسان کی آنکھ کھلتی ہے, اللہ کے فرشتے بھی جگاتے ہیں, اللہ کی رحمت بھی جگاتی ہے کہ بندے اٹھ, کچھ ہمت سے کام لے, آ کر میرے سامنے کھڑا ہو جا. رات کئی دفعہ آنکھ کھلتی ہے, موقع ملتے ہیں کہ اگر آنا چاہے تو آ جا, اللہ تعالیٰ جگا دیتے ہیں, لیکن بندہ اٹھتا ہے, گھڑی دیکھتا ہے, ٹائم دیکھتا ہے, کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, ابھی تو رات بہت لمبی پڑی ہے, سو جا, کروٹ بدلتا ہے, پہلو بدلتا ہے, سو جاتا ہے. کم لوگ ہوتے ہیں جو موقع پر جاگ کر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. نصیب والے ہیں جو رات کو نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا کہ تینوں گرہ اس کے اوپر لگی رہتی ہیں ساری رات, یہی ہوتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد, رات بڑی لمبی ہے سو جا, پوری رات یہ سوتا ہے. صبح جب وقت فجر آ جاتا ہے, فرمایا کہ اگر تو یہ فجر کے وقت جاگتا ہے, جاگنے کے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کر لیتا ہے, تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, شیطان کا وہ جال, اس کا شکنجہ ڈھیلا پڑتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر یہ اٹھ جائے اپنے ضروری تقاضوں سے فارغ ہو کر, وضو بنا لے, تو فرمایا دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. وہ تو بڑی ٹائٹ گرہ لگا کر گیا تھا, کس کر گیا تھا, کہ علیک لیل طویل فرقد, جاگنے کے ساتھ اللہ کو یاد کیا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا موت دینے کے بعد. ہم سب پلٹ کر اسی کی طرف جائیں گے, یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں, سوتے وقت بھی اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. سونا یہ نیند موت ہی کی ایک قسم ہے. اے اللہ میں آپ ہی کا نام لے کر نیند کی آغوش جو موت کی بہن ہے اس میں جاتا ہوں, اور اسی آپ کے نام کے ساتھ جاگوں گا. اللہم بسمک اموت و احیا, اور جب جاگا الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, الذی احیانا, جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا, بعدما اماتنا, بعد اس کے کہ وہ ہمیں مار چکا تھا, وہ الیہ النشور, اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا, اٹھ گیا, بیٹھ گیا, الحمدللہ. دوسرے لفظوں میں الحمدللہ الذی احیانا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو جگا دیا, توفیق دے دی کہ آنکھ کھل گئی, انسان اٹھ گیا, استنجا وغیرہ سے فارغ ہوا, وضو بنا لیا, تو فرمایا دو گرہ کھل جاتی ہے, شیطان کا جال ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اٹھا, وضو کر لینے کے بعد نماز کے لیے چل پڑا, جا کر نماز پڑھ لی, فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی, تو فرمایا تیسری گرہ بھی کھل گئی. شیطان جو جال کس کے گیا تھا, ان تین اعمال کی بدولت کے, جانتے ہی اللہ کو یاد کیا, وضو بنایا, نماز پڑھ لی, ان تین اعمال کی بدولت, فرمایا کہ اس شخص نے پاکیزہ نفس کے ساتھ صبح کی ہے, یہ سارا دن نشیط اور چاق و چوبند رہے گا. دن کا آغاز مبارک عمل سے ہوا ہے, اللہ کا نام لیا, وضو بنایا, نماز پڑھ لی, فرمایا کہ یہ پاکیزہ نفس کے ساتھ, پاکیزہ جان, پاکیزہ روح کے ساتھ اس نے صبح کی ہے, اور چاق و چوبند اور نشاط کی کیفیت میں اس نے صبح کا آغاز کیا, سارا دن یہ چاق و چوبند رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بنائیں گے, ہر کام میں پھرتیلا ہوگا, چاق و چوبند ہوگا, سستی, کاہلی, غفلت اس کی زندگی کے اس دن میں نہیں ہوگی. آج کے دن اس کا نشیط چاق و چوبند والا ملا, اس کے برخلاف فرمایا کہ جو اٹھا اور کہا کہ ابھی تو رات ہے پڑھ لوں گا, سو گیا, نہ اٹھ کر اللہ کو یاد کیا, نہ وضو بنایا, نہ نماز پڑھی, تینوں گرہ بندہ کی بندی کی بندی رہ گئی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے شیطان اس کو تھپک تھپک کے سلاتا رہتا ہے, سو جا ابھی وقت باقی ہے, سو جا وقت ابھی باقی ہے. ہوتے ہوتے وقت گزر گیا, سورج نکل آیا, شیطان اس کے کان کے اندر اپنا پیشاب کر کے جاتا ہے. ساری رات سلایا, فجر سے بھی غافل کر دیا, اور آخر میں جاتے جاتے انعام کیا دیا, موت کے چلا گیا. حدیث مبارک مستند ترین فرمایا کہ شیطان اس سوئے ہوئے انسان کے کان میں پیشاب کر کے خوش ہو کے چلے جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. جس شخص کے کانوں میں صبح سویرے پیشاب کا موت, یہ شیطان کا موت ہو جائے, شیطان اپنے پیشاب نپا غلیظ وہ چھوڑ جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان تینوں کاموں سے رہ گیا, تینوں گرہ بندی رہ جاتی ہیں, تو وہ خبیث نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے, اور فرمایا کہ سارے دن اس پر سستی, کاہلی اور نحوست برستی رہتی ہے. تو دن کا آغاز مبارک ہو, جاگنے کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا ہو, شکر ہو, اپنے پیارے اللہ سے پیاری پیاری پیار محبت کی باتیں ہوں کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے, زندگی دی ہوئی, صحت اور عافیت کے ساتھ دوبارہ زندگی ہے, بال بچے ہیں, گھر بار ہے, نعمتوں کی فراوانی ہے ماشاء اللہ. اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے, راز و نیاز کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سرگوشی کو بہت محبت سے سنتے ہیں. کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں جو ایک دیہاتی تھا, باتیں کرتا تھا, اللہ تو میرے سامنے آ جا, میں تیرے سر میں تیل لگاؤں گا, تیری مالش کروں گا, تیرے سر سے جوئے نکالوں گا. ایک موقع میں حضرت موسیٰ نے سن لیا, ناراض ہوئے, ڈانٹا اس کو, نالائق نادان, اللہ میاں کو تو کیا سمجھتا ہے, تیل لگاؤں گا, مالش کروں گا, جوئے نکالوں گا, ڈانٹ کے بھگا دیا. وہ بیچارہ شکستہ دل ہو کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, موسیٰ ہمارے بندے کو ہم سے آپ نے ناراض کر دیا. مدت دراز سے وہ دیہاتی تھا, جاہل قسم کا تھا, اس کو یہی تصور قائم تھا, وہ اپنی محبت کا اظہار اسی طرح کرتا تھا, مجھے اس کے یہ انداز, یہ الفاظ پسند تھے, آپ نے تو میرے دوست کو مجھ سے جدا کر دیا, دور کر دیا. آپ کو تو ہم نے ملانے کے لیے بھیجا, نہ کہ توڑ پیدا کرنے کے لیے. تو بندہ اپنے انداز میں ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھے. وہ تنہائی کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اثر ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے. فجر کی سنتیں پڑھ لے, پھر تلاوت کر لے, کچھ عبادت کر لے, ذکر و اذکار کر لے, اللہ کی یاد کرے, اور خاص کر رات سوتے وقت, سونے سے پہلے بھی انسان ایک تو فجر کی نماز, یہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اہتمام سے, ساری نمازیں جماعت کا اہتمام کرے لیکن خاص طور پہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھ لے, پھر جا کر اپنی سورہ ملک وغیرہ کی تلاوت کر کے ضروریات سے فارغ ہو کے باوضو ہو کے سو جائے. فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام اللیل نصفہ, اس نے عشاء کی نماز بجماعت پڑھ لی گویا کہ وہ آدھی رات تک اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا رہا. جس طرح تراویح میں ہم لمبا قیام کرتے ہیں, تو عشاء کی نماز باوضو پڑھ لینے کی بدولت گویا کہ آدھی رات تک وہ اللہ کے سامنے قیام کر کے رہا. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ, جس نے صبح فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی, فرمایا کہ گویا کہ وہ پوری رات اللہ کے سامنے دس بس تک قیام میں کھڑا رہا. کس قدر مبارک عمل ہے کہ عشاء بھی باجماعت, فجر بھی باجماعت, پوری رات اس کو آرام سے سو رہا ہے, اپنے وجود کو آرام بخش رہا ہے, لیکن پوری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اور سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. تو تسبیح فاطمی ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے فرمایا تھا, غلام آئے ہیں لے لو خدمت کے لیے, آسانی ہو جائے. گئی دو غلام آئے تھے, جا کے مدعا پیش کرنا چاہا لیکن موقع نہ ملا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ اس لیے آئی تھی. جب واپس تشریف لے آئیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ تشریف لے آئے بنفس نفیس خود حضرت علی حضرت فاطمہ کے در دولت پر. فرمایا کہ فاطمہ سنا تم آئی تھی غلام اور خادم لینے کے لیے, بات یہ کہ وہ جو شہدائے بدر ہیں یہ ان کی اولاد کا حق ہے, یہ غلام تو ان کا حصہ تھے, ان کو دے دیے, لیکن تم آئی تھی کہ تمہارے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور پانی کے مشکیزوں اٹھا کر یہاں تھکی ماندی ہوتی ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تو کیا میں تم کو غلام سے بہتر کوئی چیز عطا نہ کر دوں. دونوں حضرات موجود ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ ضرور یا رسول اللہ, عطا فرمائے. فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو, یہ ان غلاموں سے زیادہ بہتر ہے. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام آسان بنا دیں گے, زندگی میں سستی کا پھر کوئی کام نام و نشان نہیں رہے گا. سارے کام اللہ پاک اپنی مدد اپنے فضل و کرم سے آسان بنائیں گے, اور آخرت کا ذخیرہ الگ. ان کلمات کے ذریعے انسان کو طاقت ملتی ہے, عبادات پر, طاعات پر کام کاج اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ معمول بنا لیا جائے, بر وقت عبادت انجام دے لی جائے, گناہ کے موقع پر اس سے بچ لیا جائے, اور پھر نمازوں کا اہتمام ہو, دن کا آغاز مبارک طریقے سے ہو, اور ساتھ میں رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے. سورہ ملک پڑھنے والے پر فرمایا کہ عذاب قبر نہیں ہوتا, رات سونے سے پہلے جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھ لینے والا اس کے گھر میں مال و دولت کی فراوانیاں رہتی ہیں, کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا سارے دن اس کے کام کاج آسان ہو جاتے ہیں. تین صورتوں کا بہت اہتمام رکھا جائے, فجر بعد سورہ یاسین, مغرب بعد سورہ واقعہ, عشاء بعد سورہ ملک, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں. تو انسان پھر اس طرح سے جب سونے کا اور جاگنے کا معمول بنائے گا, رات پوری مبارک, سوتے سوتے کلمہ کلام تسبیح درود شریف پڑھتے ہوئے انسان سوئے تو نیک اچھے اچھے مبارک خواب دکھائی دیں گے. موبائل کو ایک طرف رکھ دے سکون سے, اطمینان سے, ضرورت کے لیے استعمال کرے. لایانی چیزوں میں انسان کبھی بھی نہ پڑے, گھنٹوں انسان لایانی چیزوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے, اپنے دل کی دنیا کو برباد کرتا ہے. موبائل سے دور رہے, ٹی وی سے بچے, اور لایانی چیزوں سے انسان بچے. اپنے دل دماغ کو اگر معطر کرنا ہے, آخرت کو سنوارنا ہے, تو تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے گی. یہ لغویات, یہ جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں, شیطان کے جال ہیں جو اس نے دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں, ان سے انسان اپنے آپ کو بچا لے تو زندگی ایسی مبارک ہوگی کہ با برکت زندگی, پرسکون زندگی. گناہوں سے جب بچ کر زندگی گزارے گا, پرہیزگاری والی زندگی, تو دل کی چاہتیں اللہ تعالیٰ ایسے پوری فرمائیں گے کہ جو چاہت ہے اللہ پاک غیب سے انتظام فرما کر وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا. پکا وعدہ قرآن کریم میں, ومن یتق اللہ, جو گناہوں سے بچنے کا عادی ہو گیا, یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستے بنا دیں گے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. ومن یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرے گا, گناہوں سے بچے گا, یکفر له سیئات, اللہ پاک اس کی ساری گناہوں کو کفارہ کرا دیں گے, لغزشوں کو معاف فرما دیں گے, اور سارے معاملات اس کے آسان کر دیں گے. تو گناہوں سے بچ کر, نیکیوں میں لگ کر, پاک صاف زندگی گزارے تو انشاءاللہ بڑی بابر کا زندگی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرمائے, اور بری زندگی سے بچائے, ہمارا جینا بھی سعادت والا بنائے, اور اللہ پاک ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائے, خیر و برکت نیکیوں سے لبرے زندگی عطا فرمائے, حسن اخلاق سے مالا مال فرمائے, نیکیاں ہمارے لیے آسان بنائے, گناہوں اور برائیوں سے اللہ پاک بچنا نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أي إله العالمين, محترم جناب خليل الرحمن صاحب کو صحت شفاء و تندرستی عطا فرمائیے, تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا, کہنا, سننا قبول و منظور فرمائیے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے, بزرگان دین کا فیوز اور برکات سے مالا مال فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچا عاشق بنا دیجیے, اپنا محبوب بندہ بنا لیجیے, نیکیاں ہمارے لیے آسان بنائیے, ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہم سب کو نیک بخت بنا لیجیے, بدبختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے, ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہمیں جینا نصیب فرمائیے, اخلاق حسنہ کا پیکر بنائیے, بد اخلاقی سے اور اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہم سب کے گھروں کو یا اللہ نیکیوں کے ساتھ, عبادات کے ساتھ منور کروا دیجیے, ہمارے بال بچوں کو, اولاد کو بھی نیک صالح متقی پرہیزگار دیندار بنائیے, ہمارے مردوں کو, خواتین کو, یا اللہ نوجوانوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, چھوٹوں کو, سب کو یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے, امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله على النبي الامي الكريم, امين برحمتك يا ارحم الراحمين.